Is VOA News. I'm Jim Bertel. Turkey's military says it has captured a key Syrian border town as its offensive against Kurdish fighters pressed into its fourth day. Meanwhile, the World Food Program says more than 100,000 people have been displaced so far by the Turkish invasion. AP's Ed Donahue has more.
In Turkey, President Erdogan says he told President Trump and others, if you're going to stop this, stop it. But they haven't stopped it, so they will take matters into their own hands. Defense Secretary Mark Esper says the U.S. is disappointed in Turkey, moving in after U.S. forces moved out of northern Syria.
To be clear, we are not abandoning our Kurdish partner forces, and U.S. troops remain with them in other parts of Syria.
Treasury Secretary Steven Mnuchin says there could be powerful new U.S. sanctions against Turkey.
There are no sanctions at this time, but this will be the broadest executive authorities delegated to us.
Mnuchin says if Turkey goes too far, the U.S. will shut down its economy. Ed Donahue, Washington.
U.S. President Donald Trump says the United States and China have agreed to the first phase of a trade deal that would end a trade war that has been going on for months. In announcing the deal, President Trump said the U.S. relationship with China has never been better.
I think they're great. I think the relationship in certain ways may be better than it's ever been. We've been through a very tough negotiation. There's never been a negotiation like this.
The deal averts a 5% increase on $250 billion worth of Chinese goods set to go into effect next Tuesday. At a Saturday summit, Chinese leader Xi Jinping and Indian Prime Minister Narendra Modi agreed to set up a high-level group to tackle India's large trade deficit with China. Xi and Modi held nearly 6 hours of talks in their second annual summit, designed to break through decades of distrust. From Washington, this is VOA News. The former U.S. ambassador to Ukraine, Marie Yovanovitch, told House committees leading the impeachment inquiry into President Trump that the president pressured his State Department to remove her from her post. AP's Tim McGuire has more.
Ambassador Marie Yovanovitch, in her opening statement obtained by the AP, said she was told in May to leave Ukraine on the next plane. She was later told President Trump had been pressuring the State Department for months to remove her. She testified in private for more than 9 hours Friday. House Intelligence Committee Chairman Adam Schiff.
She has been a model diplomat and deserved better than the shabby treatment she received.
Ohio Republican Jim Jordan questioned the secrecy surrounding the testimony and the whistleblower who touched off the inquiry.
We're talking about the President of the United States, an impeachment process 13 months before an election. Why don't we know who this whistleblower is?
At least four more administration figures are slated to appear before the committee next week. Tim McGuire, Washington.
Meanwhile, the president's personal attorney, Rudy Giuliani, is being investigated by federal prosecutors in New York for possible lobbying violations. AP's Mike Grazia reports.
Ukraine, which is central to the ongoing impeachment probe by House Democrats, is now at the center of an investigation of Rudy Giuliani, President Donald Trump's personal attorney. According to the New York Times, federal prosecutors in New York are investigating Giuliani for possible lobbying violations. One of two anonymous sources tells the Times, prosecutors are investigating Giuliani's work to undermine Marie Yovanovitch, the former U.S. ambassador to Ukraine. On Friday, Yovanovitch testified for 9 hours behind closed doors before House impeachment investigators. Mike Gracia, Washington.
A powerful typhoon pounded Tokyo and surrounding areas on Saturday. Reuters' Francesca Linal reports.
More than 3 million people were advised to evacuate from their homes as a powerful typhoon bore down on Japan on Saturday, bringing with it the heaviest rain and winds in 60 years. Typhoon Hagibis, meaning speed, proved deadly even before reaching land, killing at least one man in Tokyo. Thousands of households were left without power and over 1,000 flights were cancelled. Japan's last major typhoon, known as Ida, killed more than 1,000 people in 1958.
That is Reuters' Francesca Linal reporting. Hong Kong pro-democracy demonstrations Saturday were smaller and less disruptive than recent massive rallies that shut down much of the city. The largest event on Saturday was a march that included thousands of protesters in the shopping district across from the business and financial centers on Hong Kong Island. Riot police nearby took no action during the afternoon-long march. For more news, please visit us at voanews.com and download the VOA mobile app. In Washington, I'm Jim Bertel, VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूं असद हसन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौसूआत पर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान राहदारी मंसूबे का दूसरा मरहला, क़यादत की मुलाकातें। चीन में ईगोर मुसलमानों के साथ नारवा सलूक पर अमरीका की जानब से 28 चीनी कंपनियों पर पाबंदी का फैसला, इस फैसले के मुमकिन असरात। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी लॉकडाउन और बैन अल-अक़वामी तशवीश। और गैलप पाकिस्तान के डायरेक्टर बिलाल शफी गिलानी से पाकिस्तान में हालिया सियासी रुझानात, हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर बिलखसूस उनके पब्लिक पोल्स, सर्वे पोल्स, उनके नतायज के ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ सेगमेंट अलिफ से ये तक बात होगी तालीम पर, और आज हमारा मौजू है एजुकेशनल गवर्नेंस। डॉक्टर शायद अनवर हमारे मेहमान होंगे। प्रोग्राम सेहत जिंदगी है में आज हम बात करेंगे आयशा खालिद से, माहिर अमूर गजाइयात। स्पोर्ट्स के सेगमेंट में बात होगी ना तजर्बाकार श्रीलंकन टीम के हाथों T20 में दर्जाबंदी में पहले नंबर पर पाकिस्तान की टीम की होम सीरीज में 3-0 से शिकस्त। इस क्लीन स्वीप पर मोहसिन हसन खान और क्रिकेट मुबसर डॉक्टर काशिफ अंसारी से हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ खसूसी रिपोर्टें भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। पाकिस्तान और चीन के दरमियान राहदारी मनसूबे का दूसरा मरहला। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीन का दौरा किया और उनके साथ पाकिस्तान की अस्करी जो क़यादत है वो भी मौजूद थी, और उसके साथ साथ एक बड़ी जो टीम है हुकूमत की वो वहाँ पे मौजूद थे। तजियाकारों का ये कहना है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बजाते खुद ये कह रहे हैं कि ये दूसरा मरहला है और इसको और इसके पेस को, इसकी रफ्तार को बेहतर बनाना मकसूद है। इस सिलसिले में हमने बात की है नजम रफीक साहब से, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद से वाबस्ता हैं हमारे साथ थे। इस पे बात करने के लिए कैसर अहमद शेख, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कमेटी है उसको माजी में हेड कर चुके हैं, इस वक्त उसका हिस्सा है। नदीम गिल सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चाइना में मुकीम हैं, उनसे भी हमने उनकी राय ली है। नजम साहब बहुत शुक्रिया आपका। प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे में दो अहम नुकात हैं, एक तो सी पैक और उससे मुतालिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेज़ रफ्तार बनाना, चाइना से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, अपील करना, और दूसरा जो है वो रीजनल इश्यूज हैं। आपके ख्याल में ये दौरा क्या अहमियत रखता है?
ठीक है, तो चाइना को भी इस हवाले से काफी तशवीश हो गई थी कि शायद पाकिस्तान चाहता है कि सी पैक प्रोजेक्ट जो है वो बंद किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि पाकिस्तान सी पैक प्रोजेक्ट बंद नहीं करना चाहता, बल्कि वो इसकी सेकेंड फेज की तरफ जाना चाहता है जो इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से रखती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान में कायम किए गए, खसूसन ऑयल रिफाइनरी के हवाले से, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और एक नया पहलू जो अब सामने आ रहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स भी शायद चाइना चाइना को दे दी जाए, चाइना उसको कोई आगे जो 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 उसमें जिस तातुल का शिकार है स्टील मिल्स, वो चाइना उसको उसको चला सके। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज इमरान खान साहब चाइनीज के लिए लेके गए हैं कि सी पैक इस हुकूमत के लिए भी उतना ही अहम है और पाकिस्तान के लिए भी खसूसन अहम है जितना पिछली हुकूमतों का।
ठीक है, नदीम गिल साहब ये बताइएगा कि इंडिपेंडेंट जो चाइनीज बड़ी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन बिजनेस जोन्स जो सी पैक का हिस्सा हैं उसमें दिलचस्पी रखती हैं और इस तरह की खबरें आती रहती हैं वहाँ पे चाइना में?
बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्पी रखती हैं। देखिए, ये तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका हिस्सा है, तो ये बात तो हो नहीं सकती कि चाइनीज कंपनियां या चाइना उसमें दिलचस्पी नहीं रखेगा, क्योंकि इसको सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं यूरोप तक वो लेके जा रहे हैं और साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री, पता नहीं कितने कंट्रीज को इसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट बताया जाता है, तो बिल्कुल वो दिलचस्पी तो अपनी ज़रूर दिखाते हैं।
हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक, मेंबर इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली की, लेकिन उसके साथ साथ बताते खुद बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस ओरिएंटेशन रखते हैं और कई एक इंटरनेशनल फोरम्स पे नुमाइंदगी कर चुके हैं। कैसर शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने के लिए वक्त निकाला। पहले तो जरा सी पैक के रेफरेंस में बताइएगा, ये सी पैक के ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हैं आपके आपकी नज़र में इंडिपेंडेंटली, और अगर ये जो खबरें आती भी रही हैं कि थोड़ा सा तातुल के शिकार हो रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, सो उसकी वजूहात क्या थी?
دیکھیں نا پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں تو یہ تو ہر حکومت کی یہ دیرینہ خواہش بھی ہے اور وہ یکجہتی ہے ہماری ساری ملک کے لوگوں کی چائنا کے ساتھ
محبت
ہے وہ ہم کہتے ہیں جی بہت پیاری. تو یہ جو سی پیک کا نیا عمران خان صاحب جو ہیں اصل میں یہ فیز ٹو ہے. فیز ون میں جو اسپیشل انڈسٹریل زون جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے اور چائنا کے دونوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اس کی پوزیشن ہے کیونکہ چائنا کے پاس کئی ایسی انڈسٹری ہیں جو کہ ان کے یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ری لوکیشن ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان میں لیبر جو ہے وہ کافی چیپر ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا اور ان انڈسٹریز میں جہاں کے زیادہ لیبر کی ضرورت ہے یا جو ان کے پلانٹ ذرا پرانے ہو گئے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ماڈرنائز کر رہے ہیں تو وہ پلانٹ یہاں شفٹ ہو سکتے ہیں پاکستان میں. ابھی اس کی کوئی کیونکہ کافی پروٹیکٹیو مارکیٹ ہے پاکستان اور یہاں پہ بینیفٹ ہے اگر وہی پلانٹس کو یہاں شفٹ کریں گے تو چائنا کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا اور پاکستان کی بھی یہاں لیبر کافی اس میں استعمال ہوگی اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی ہمیں ملے گی اور نو ہاؤ ملے گا. تو یہ ایک مشترکہ دونوں ممالک کا ون ون سچویشن ہے اور بہت ضرورت ہے اس وقت.
تو آپ ان چیزوں کو فالو بھی کر رہے ہیں تو شیخ صاحب یہ بتائیے گا عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ جن بزنس زونز کی بات پچھلی حکومت بھی کرتی رہی یہ حکومت بھی کر رہی ہے اب فیز سیکنڈ آ چکا ہے سو وہ کسی سطح پہ زمین کے اوپر دیکھے جا سکتے ہیں کسی حد تک وہ جابس کے اندر یا باقی اپرچونیٹیز کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا اس کے لیے کوئی خاص وقت ہے جس جتنا انتظار کرنا پڑے گا ابھی؟
نہیں اسپیشل انڈسٹریل زونز تو ابھی یعنی ان کی نشاندہی ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی تک وہ شروع نہیں ہوئے کوئی بھی اسپیشل انڈسٹریل زونز شروع نہیں ہوئے. وہ تو پہلے ایک زیادہ تر زیادہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے پہلے فیز میں اور مین جو چیزیں ہیں نا وہ گوادر پورٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لیکن یہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. تو یہ تو اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری کے لیے اور دونوں ملکوں کے اکنامک معیشت کے لیے یہ بہتر سائن ہے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
سامعین امریکہ نے چین میں ایغور مسلمان جو اقلیت میں ہیں ان کے حقوق کی جو مبینہ خلاف ورزیاں ہیں وہاں پہ ان کے واقعات سامنے آنے پر چین کی 28 کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے. خبریں سائے ادارے اے ایف پی نے یہ بتایا ہے کہ امریکی محکمہ خزانہ نے یہ پیر کے روز یہ ایکشن لیا تھا جس میں چین کی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کا اعلان کیا گیا. اس کے علاوہ یہ کمپنیاں وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر امریکی کمپنیوں سے مصنوعات کی خرید و فروخت نہیں کر سکتی ہیں. اور اطلاعات یہ ہیں جو چائنا سے ملتی ہیں اس کے مطابق مسلمانوں کو ایک خصوصی کیمپوں میں رکھا گیا ہے اور 1,000,000 کی تعداد میں یہ اس سے زیادہ مسلمان ہیں جو ایک کیمپس کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو مذہبی آزادیاں حاصل نہیں ہیں نہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں حتیٰ کہ وہ ایسے نام بھی نہیں رکھ سکتے جس میں مذہبی تاثر جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہو. اس صورتحال پر ہم نے امام ملک مجاہد سے بات کی ہے جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سیو یوغور. یہ ایک تنظیم ہے امریکہ کے اندر وہ مقیم ہے اور پروفیسر رونی ٹھاکر بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں. چائنا سے متعلق جو امور ہیں ان کی ایکسپرٹ ہیں دلی یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. امام مالک مجاہد صاحب آپ سب سے پہلے بتائیے گا آپ کے خیال میں ایغور مسلمانوں کے کیا چیلنجز ہیں اور یہ جو امریکہ سے انیشیٹو لیا گیا ہے 28 چائنیز کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کا وہ بزنس نہیں کر سکتی یہ ہرٹ کرے گا چائنا کو آپ کے خیال میں؟
جی السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کو. میں اس علاقے میں گیا ہوں میں نے اپنی نظروں کے ساتھ دیکھا ہے کہ کس طرح کا ظلم ایغور مسلمانوں پہ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر ہزاروں اویغور ہیں جو یہاں 100 سال سے مسلسل یہاں آتے چلے گئے. میرا پڑوسی وہاں پاکستان میں جو تھا ایک اویغور تھا حاجی ترکستانی ہم اسے کہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کے بارے میں اتنی توجہ نہیں ہے لیکن امریکہ چاہے اپنے مفادات کے خاطر ہو لیکن اس نے صرف 28 پر کمپنیوں پر صرف بین نہیں لگایا ہے بلکہ امریکہ کی مقننہ کا سب سے بڑا ادارہ سینٹ نے قرارداد پاس کی ہے وہ ہاؤس میں پاس ہوگی انشاءاللہ وہ قانون بن جائے گا. اسی طریقے سے نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہماری فارن پالیسی کا سب سے اہم ادارہ ہے اس پر پروفیسر نگار اتوار جو ایک کو چائنا ڈائریکٹر بنایا گیا ہے جو خود بھی ویغور ہیں. تو امریکہ کا اس پر اقدامات ٹرمپ کے بارے میں امریکہ میں مختلف رائے پائی جاتی ہے لیکن چائنا کے بارے میں انسانی حقوق کے اعتبار سے انہوں نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کی خاصی تعریف ہے. میرے سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اس وقت جو میری سیکرٹری ہے, اس کے 85 خاندان کے افراد اس وقت اس جگہ ہیں جسے امریکہ میں کنسنٹریشن کیمپ کہا جاتا ہے. یہ دنیا میں نازی جرمنی کے بعد سب سے بڑے کنسنٹریشن کیمپ ہیں اور 10 لاکھ سے لے کر بالوں کا خیال ہے 30 لاکھ تک لوگ اس میں ہیں. اس کی سیٹلائٹ پہ تصویریں موجود ہیں. خود چینیوں نے جو اس کی تصویریں اپنے سوشل میڈیا میں جاری کی ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح کا ظلم ان پر کیا جا رہا ہے.
پروفیسر رونی ٹھاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چائنا ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں, دلی یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا کتنا ضروری ہے کہ ایک طرف آپ ریجن کے اندر اور دنیا کے اندر ایک بڑی اکنامک پاور کے طور پہ آ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ہیومن رائٹس کے ریفرنس میں, ریلیجیس لبرٹیز کے ریفرنس میں آپ کا ریکارڈ زیادہ اچھا نہیں ہے اور آج 28 کمپنیاں جو ہے وہ چائنا کی بلیک لسٹ ہوئی ہیں اس ریفرنس میں, کیا کہیں گی آپ؟
میں سمجھتی ہوں کہ جو میرے دوست ابھی بات کر رہے تھے ان کے ساتھ میں بہت سہمت ہوں. وہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت چین میں جو شنجیانگ میں ہو رہا ہے وہ ایک کافی گمبھیر معاملہ ہے. اور دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ امریکہ نے جو کمپنیز کو سینکشن کیا ہے دیٹ از سمپلی ناٹ انف, کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو چین نے پہلے تبت کے ساتھ یہ کیا, چین نے ایک قسم سے جو اینٹی ٹیررزم ڈسکورس ایک دنیا میں بن گیا ہے جو ایک قسم سے اینٹی اسلامک ہے اس کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس معاملے میں میں سمجھتی ہوں کہ کئی ملک چین کے ساتھ شامل کیے جانے چاہیے جو جہاں پر بھی ایتھنک مائنورٹیز کو اپنے پورے حق نہیں دیے جا رہے ہیں. تو دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ ہمیں چین کا اتہاس اور کمیونسٹ پارٹی کا خاص کر اتہاس بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کے لیے جو وہ شنجیانگ میں کرنے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے, ہانگ کانگ میں بھی کل یہی سمسیا آئے گی ان کے لیے. جہاں پہ بھی ان کے خلاف ڈسیڈنس ہے, چاہے وہ ریلیجیس ہے چاہے وہ سسٹمک ہے, ان سبھی جگہوں پہ چین کا جو اتہاس ہے وہ ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی نرمتا, کسی بھی قسم کی سافٹنس نہیں پرستت کرنا چاہیں گے. اور یہ ایک چین کے پرانے کمیونسٹ پری کمیونسٹ اتہاس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, کیونکہ چین کا جو اتہاس ہے وہ ہمیشہ ایک سینٹرلائزڈ ملک کا ہوا ہے جہاں پہ ڈفرنس کو وہ نہیں مانتے ہیں. ایک قسم سے چین کا جو اگر آپ کہنا چاہیں گے چائنیز امپائر, دیٹ چائنیز امپائر ہیز آلویز بین بیسڈ آن این آئیڈیا آف یونٹی,
ٹھیک ہے,
جس کو چینی تاتھون کہتے ہیں کہ سبھی ایک قسم کے ہونے چاہیے. ہر بھاشا بھی مطلب چین کی بھاشائیں بھی الگ الگ ہوتی تھی جب تک ان کے ایک امپرر نے آ کے بھاشا ایک ہی نہیں کرتی
تھی.
تو یہ چین کی ایک پرانی اتہاسک معاملہ ہے. اور جہاں تک ہیومن رائٹس کا کنسرن ہے, آج اگر چین ایک سپر پاور بننا چاہتے ہیں, اگر چین چاہتے ہیں کہ ان کی جو مطلب قابلیت ہے ان کی اینڈ ڈیفینیٹلی جو ان کی اچیومنٹ ہے ان کو ساری دنیا مانے, تو ان کو پھر ڈیفینٹ اور ڈفرنس بوتھ ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل اس کا بھی ماننا پڑے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی دنیا، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری لاک ڈاؤن پہ، اور اس پہ بین الاقوامی جو تشویش ہے وہ بڑھ رہی ہے. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم نے گفتگو کی ہے میناکشی گنگولی سے، جو کہ ہیومن رائٹس واچ ایشیا چیپٹر کی ڈائریکٹر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. میناکشی گنگولی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا اپنے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور امریکہ کے اندر جو سینٹ پینل ہے وہ بھی اپنی اس کو ہیومینیٹیرین کرائسس ڈکلیئر کر رہا ہے. دونوں حوالوں سے کچھ اپ ڈیٹ کیجیے گا کہ ایک تو وہاں پہ جو ہیومن سفرنگز ہیں یا لائف ہے وہ کس حد تک ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے، سپلائی لائنز کی سچویشن کیا ہے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن آ رہی ہے اس ریفرنس میں؟
جی صاحب، سپلائی لائنز کی پرابلم اتنی نہیں ہے کیونکہ پلینز جاتی ہیں، ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے اس میں. وہ شروع سے پہلے کچھ دنوں کے بعد میں ایڈمنسٹریشن نے وہ سالو کر لیا تھا، لیکن بگر ایشو یہ ہے کہ ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے، ابھی بھی انٹرنیٹ چالو نہیں ہوا ہے، فون چالو نہیں ہوا ہے. لوگوں کے جو بزنسز ہیں، جو کافی حد تک ابھی ماڈرن ٹیکنالوجی کے زمانے میں سب کچھ آن لائن ہی ہوتا ہے، وہ سب رکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے. اسکولس کھولی دی گئی ہیں لیکن بچے جا نہیں رہے ہیں اسکول، کیونکہ وہ لوگ گھبراتے ہیں کہ یہ کیسے کیا حالات کبھی بگڑ جائے تو پھر ان کے پیرنٹس ان کو بھیجنا نہیں چاہتے ہیں. دکانیں بھی کئی جگہ پہ جو ویلی میں ہیں وہ کھلتے نہیں ہیں، یا کچھ گھنٹوں کے لیے ہی کھولتے ہیں، اپنا بزنس کر کے خط بند کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی بھی سیکورٹی کا کافی ٹینشن ہے. تو جو یہ ایک ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ ہے وہ ابھی بھی کشمیر میں ابھی بھی جاری ہے. جموں کے سائڈ پہ ابھی کچھ لیڈرز کو چھوڑ دیے گئے ہیں، پر ویلی میں جو بند ہے، نبوا مفتی، عمر عبداللہ جیسے لوگ جو کشمیری لیڈرشپ ہیں وہ ابھی بھی ڈیٹینشن میں.
ایسے کوئی سائنس کہ بھارت کی حکومت اس کمیونیکیشن کو، اس کے اوپر لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟
ایسا کہنے میں آیا ہے کہ ابھی وہ گریجولی ریسٹرکشن لفٹ کریں گے، پر ابھی تو 2 مہینے ہو گئے ہیں، وہ 2 مہینے ہی بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہ جلد سے جلد ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے ریسٹرکشن لفٹ ہو، جو الیگیشنز آ رہی ہیں ان کے اوپر اچھی طرح سے تبدیل ہو. ایک کیس ہوا تھا جو ڈیٹینشن آف چلڈرن کے بارے میں ہوا تھا، اس کے بعد میں سپریم کورٹ نے انویسٹیگیشن آرڈر کری تھی، تو جموں کشمیر کی پولیس نے کہا ہے کہ کوئی بچہ ڈیٹین نہیں ہے، جو ہیں وہ زیادہ تر ان کو وارننگ دے کے چھوڑ دیا گیا ہے. پر ایسی جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں ان میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور بھی ہو. وہ ابھی ہم چاہیں گے کہ جو ساری الیگیشنز آ رہی ہیں ان میں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو.
یہ گا کہ امریکہ سے سینیٹرز، انہوں نے ریسنٹلی دورہ بھی کیا ہے لاسٹ ویک انڈیا کا، اور یہاں پہ وہ امریکہ کا جو سینٹ کے اندر پینل ہے انہوں نے ہیومینیٹیرین کرائسس کا نام دیتے ہوئے اپنی کشمیر کو جو ہے نا وہ اپنی رپورٹ میں شامل کیا ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بھارت کے اوپر اس ریفرنس میں کمیونیکیشن کہیں یا دباؤ کہیں وہ بڑھ رہا ہے. سو نئی دلی کیا اس کو رسپونڈ کرے گا آپ کے خیال میں؟
نئی دلی ضرور کرنا تو پڑے گا، جب وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی پرشن سوال اٹھتا ہے تو پھر ان کو جواب دینی پڑتی ہے. زیادہ تر ایکچولی ڈسکورس ہر وقت اس انڈیا پاکستان کے بارے میں ہو جاتی ہے، اور یہ نہیں رہتا ہے کہ جو کشمیری ہے ان کے جو پریشانیاں ہیں ان کے بارے میں زیادہ بات چیت ہو. وہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی کشمیریوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بات ہونی چاہیے کشمیریوں کے حق کے بارے میں اور ان کی جو تکلیفیں ہیں ان کے بارے میں. پر زیادہ تر ڈسکشن اسی میں ہو جاتا ہے کہ وہ ڈسپیوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے چیزوں میں. تو ہم لوگ تو ہیومن رائٹس والے ہیں، ہم لوگ ان چیزوں میں بات نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ صرف مانو ادھیکار کی بات کرتے ہیں. اور اس میں تو ہم کو لگتا ہے کہ ابھی انڈیا کو کافی اسٹیپس بہت جلد سے جلد لینے چاہیے تاکہ جو کشمیری ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں.
آخری بات ہے میناکشی جی، یہ بتائیے گا کہ اگر یہ جو تقریباً 13,000 سے 15,000، آپ نے بھی غالباً ذکر کیا، اور جو انڈیا سے خواتین کی ایک تنظیم، انہوں نے بھی دورہ کیا، سو ٹین ایجر میل فیمیل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ڈیٹینشن سینٹر سے واپس ان کی فیملیز میں بھیجا جائے؟
جی ایسا انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ زیادہ تر سب بچے کو چھوڑ دیے گئے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ جوونائل ہومز میں ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے. ابھی کورٹس اس معاملے میں کورٹس نے کافی اٹینشن دیا ہے، جموں کشمیر کے کورٹ نے بھی
ऐसे केसेस आए हैं तो फिर उनको बोला है कि इनको अभी रिहा कर दिया जाए, तो फिर वहाँ पे थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। अभी तो बड़े बड़े कोर्ट में काफ़ी चैलेंजेस आए रखी हैं डिटेंशन के बारे में और पूरा डिसीशन के बारे में भी, तो ये सब अभी कोर्ट को हैंडल करना पड़ेगा जल्द से जल्द, और भारत सरकार को भी इसके बारे में जवाब तो देनी पड़ेगी।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मीनाक्षी गंगोली साहब, आपने भी ज्वाइन किया।
मौसीकी, एंटरटेनमेंट, सितारों के इंटरव्यूज, आपकी कॉल्स और पैगामात से मिलकर बनता है प्रोग्राम चार्ट बस्टर्स। हमारा और आपका साथ हर जुमे की रात 9 बजे, सुनना ना भूलिए चार्ट बस्टर्स।
प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मकदम। गैलप पाकिस्तान के डायरेक्टर बिलाल शफीक गिलानी से हमने वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक लाइव सेगमेंट में बात की और उनके उस ताज़ा तरीन सर्वे के ऊपर जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी और लोगों को टैक्स नेट में लाने, लोगों से या शहरियों से टैक्स वसूलियों को बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसके बारे में शहरियों की क्या राय है। इसके साथ साथ ओवरऑल भी एक जायज़ा कि एक साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, आम आदमी के जहन में क्या तशख्स या क्या तासुर बन रहा है हुकूमत का। बिलाल शफी गिलानी से हमने इस बारे में तफसीलात मालूम की हैं, आइए उनसे जानते हैं।
बिलाल गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है।
बहुत शुक्रिया आपने मुद्दू किया
जी। पहले तो हमें बताइएगा कि आपके मेजर क्वेश्चंस क्या थे, किन चीज़ों को आपने जांचना चाहा है इस पब्लिक पोल में, आपके सवालात किस नौयत के थे, सैंपल कितना बड़ा था और नतीजे क्या हैं, क्विकली अगर आप उसको रैप अप कर सके तो।
ये जो नेशनल सर्वे हमने किया, ये इसका सैंपल साइज कोई 1400 अफराद पर मबनी था और हम चारों प्रोविंसेस पाकिस्तान के जो है उनमें हमने अर्बन और रूरल इलाकों से लोगों को कैप्चर किया। इसमें सैंपल में पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, इसमें शहरी इलाकों के भी हैं, रूरल इलाकों के भी हैं अफराद हैं। और जो मेथड है वो सर्वे का जो दुनिया भर में मेथड अपनाया जाता है वही हमने भी यहाँ पर यूज किया, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। और गैलप क्योंकि पिछले 40 साल से सर्वेस कर रहा है पाकिस्तान में सियासी और समाजी इश्यूज के ऊपर, तो हमने वही मेथडोलॉजी जो हम इलेक्शंस को फोरकास्ट करने के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं, हमने इस सर्वे में भी की। इस सर्वे में मुख्तलिफ हमने नौयत के सवाल पूछे। एक मकसद जो है वो ये भी था कि पीटीआई की हुकूमत को अब तकरीबन एक साल से ज्यादा अरसा हो गया है, तो हम इस दौरान में बहुत से सवाल जो है वो कई दफा रिपीट कर चुके थे, तो हम चाहते थे कि एक पूरे साल के दौरान का एक ट्रेंड भी हम हासिल कर सके। तो एक सवाल जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि कितने लोग पीटीआई की मजमूई कारकर्दगी से मुतमईन हैं, और दूसरा सवाल इसमें हमने पीटीआई के मुख्तलिफ पॉलिसीज के हवाले से पूछा, जिसमें हमने डिप्लोमेटिक पॉलिसी के हवाले से पूछा, कश्मीर के हवाले से हमने गुफ्तगू की, फिर हमने स्पेसिफिकली पंजाब प्रोविंस के हवाले से पूछा।
और ये बड़ा पाकिस्तान में हमारे लिस्नर्स के लिए और हमारे जो व्यूअर्स हैं फेसबुक के लिए, खासतौर पर पंजाब में जो आपने मुवाजना किया साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ का और मौजूदा वजीर आला उस्मान बुज़दार का, इस वक्त बड़ा कहना चाहिए कि हॉट टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं इस पे भी आपकी फाइंडिंग जानना चाहूंगा, लेकिन कलेक्टिवली आप जानिए कि अपनी बात जी।
बिल्कुल, और तो इस्वान बुज़दार साहब के हवाले से ये भी बहुत गुफ्तगू होती है कि पीटीआई उनको हटा दे और कोई उनसे बेहतर वजीर आला लेके आए, तो हम जानना चाहते थे कि मुल्क भर में और पंजाब में और पीटीआई के हामियों के दरमियान इस मौजू पे क्या राय पाई जाती है। इसके अलावा भी हमको जानना चाहते थे कि मुल्क में जो मुख्तलिफ माशी असलाहत लाई जा रही हैं उनके हवाले से और जो मुल्क की सिमत है उसके हवाले से लोगों की क्या राय है, क्या लोग समझते हैं कि हालात अभी तो दुरुस्त नहीं मगर सिमत दुरुस्त है या नहीं है, तो इसके बारे में हमने कुछ सवालात किए। तो मैं आपको एक एक करके इनकी जो नतायज हैं उनके बारे में और कुछ कॉन्टेक्स्ट भी देता हूँ। तो अगर तो इस बात पे आ जाए कि कितने अफराद इमरान खान की हुकूमत पीटीआई की हुकूमत से मुतमईन है, तो अब पहली दफा पिछले एक साल में मल्टीपल टाइम्स हमने रीडिंग ली, तो पहली दफा ऐसे अफराद जो गैर मुतमईन हैं उनकी तादाद मुतमईन अफराद से ज्यादा है, तो अब मुतमईन अफराद की तादाद से 45% है और कोई 53% लोग जो हैं वो गैर मुतमईन हैं। ये एक सिग्निफिकेंट
डिक्लाइन है। सर्वे का और पिछले सर्वे का टाइम फ्रेम क्या था?
یہ سروے جو ہے ستمبر 2019 میں کیا گیا, اور اس سے پچھلا سروے جو تھا وہ ہم نے مئی 2019 میں کیا, جب اس کی جب تقریباً 54% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ مطمئن ہیں. تو یہ کچھ پچھلے 6 مہینے کے اندر 10% کے قریب ڈکلائن جو ہے وہ ہمارے خیال سے ایک سگنیفیکنٹ ڈکلائن ہے. اس پہ ہم نے تھوڑا گفتگو بھی کی, کچھ اس کا تجزیہ بھی کیا کہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ بتدریج کمی آ رہی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی میں. اس میں ایک جو سب سے زیادہ اہم ہمیں بات لگتی ہے وہ اکانومی کا سگنیفیکنٹ ڈکلائن ہے. جیسے آپ نے بتایا آج ہمارا ایک پول ریلیز ہوا ہے جس میں تقریباً 80% پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ بہت, اس کے حالات بہت خراب ہیں. تقریباً 70% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے گھرانے کی جو اکانومی ہے, ہاؤس ہولڈ اکانومی, اس میں بتدریج جو ہے وہ بہتری آنے کی بجائے بدتری کی طرف جا رہے ہیں اور امید بھی کم ہوتی جا رہی ہے.
ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو کرنٹلی چیلنجز ہیں, لیکن کیا لوگ توقع رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے انیشیٹو کے بدلے جو اسٹیبل ہو رہی ہے معیشت, آج بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے یہ بیان دیا ہے, تو کیا لوگوں کو امید ہے کہ وہ بہتری آ سکتی ہے؟
پی ٹی آئی کی حکومت کی پچھلے ایک سال میں اگر دیکھیں تو ان کی ایک جو کامیابی ہمیں دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ جو ہوپ ہے فیوچر کے بارے میں وہ پچھلے 9 مہینے میں کافی ہائی تھا. تو جب لوگوں سے یہ پوچھیں کہ آپ کے آج کے حوالے سے کیا رائے ہے کہ اکانومی ٹھیک جا رہی ہے, تو زیادہ تر لوگ یہی کہتے رہے کہ آج کل کی اکانومی تو خراب ہے مگر فیوچر جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو تقریباً اس میں ہمارے مطابق کوئی نیئرلی ڈبل کا ڈفرینس تھا. تو 30% اگست میں جب ہم نے سروے کیا تو 30% نے یہ کہا کہ اکانومی خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے, مگر اکانومی بہت اچھی ہو جائے گی اس کے بارے میں 60% لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں بہت اچھی ہو جائے گی. اب جب ہم نے یہ سروے کیا ہے تو اس وقت اونلی 20% لوگ اور صرف 36% لوگ جو ہیں وہ ہوپ فل ہیں کہ اکانومی بہتر ہو جائے گی. جو ہوپ ہے وہ بھی ایک آن اے ڈکلائن ہے, اور یہ پی ٹی آئی کا جو پہلے ایک ایسٹ تھا کہ وہ ایک ہوپ فل پکچر پاکستان کی پریزنٹ کرنے میں کامیاب ہوتے تھے,
دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب اسی اکانومی سے متعلق پھر ہم جاتے ہیں ذرا گورننس کے بارے میں. آپ کا سروے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں کتنے سکسیسفل ہو سکتی ہے یہ گورنمنٹ, کیا کیا ریٹس آ رہے ہیں, کیا ریشو آ رہا ہے؟
کوئی 2/3 پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت کی جو ٹیکس حاصل کرنے کی جو پالیسی ہے اور جو اس کے اوپر مختلف ایکشنز وہ لے رہے ہیں وہ ان میں کامیاب ہو جائیں گے. اس سے سملرلی ہمیں جو ان کے گورننس ریلیٹڈ ایکشنز ہیں اس کے بارے میں پر امید لوگ نظر آتے ہیں. کچھ اس میں ہمیں ایک جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ٹیکس کے حوالے سے یہ ہماری جو سروے ہے یہ ایک عام پاکستانی کا سروے ہے, اور ایک عام پاکستانی جو ہے وہ جو جب ٹیکس کی بات آتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹیکس انہوں نے نہیں دینا بلکہ یہ کوئی امیر آدمی سے ٹیکس لیا جائے گا. تو امید جو ہے اس کا ٹیکس کے حوالے سے جو ہے اس میں ایک جو ریزن ہے وہ یہ بھی ہے کہ عام پاکستانی کا یہ خیال ہے کہ جب حکومت ٹیکس لے گی تو کوئی بڑے لوگوں سے لے گی, کوئی مالدار لوگوں سے لے گی, تو اس لیے ہمارے سے صرف ٹیکس نہیں لیا جائے گا تو اس کے بارے میں. بٹ جنرلی اور جو اکانومی سے ریلیٹڈ گورنمنٹ کے ایکشنز ہیں مثلاً ڈاؤن ٹاؤن ہو جائے گی اکانومی, گورنمنٹ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو حل کر پائے گی, جب ہم اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں بھی ایک پیسمسٹک رائے ہی دیتے ہیں. بالکل, ایک جو ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جس فرنٹ کے اوپر کچھ کامیاب ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہے. تو عمران خان صاحب ابھی امریکہ گئے, انہوں نے وہاں یو این اسمبلی میں کافی دھواں دھار تقریب بھی کی, ان کی ویریئس انیشیٹیوز جو ہیں امریکہ میں بھی اور مسلمان دنیا میں ان کو پاکستان میں پذیرائی حاصل ہے. تو ایک اس پچھلے ایک سال میں پی ٹی آئی کی حکومت کو جو کامیابی ہوئی ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہے. ہم نے یہ سوال کہ کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کو دنیا بھر میں ڈپلومیٹکلی فائٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی کیسی ہے, تو 66% لوگوں نے اس کو اس پہ کہا کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں یا بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں.
اب سوری مجھے آپ کو قطع کلامی کی معافی, لیکن ریپ اپ کرنا ہے. یہ بتائیے گا آپ گیلپ پاکستان, اس کے جو سرویز ہیں وہاں پہ سوالات بھی اٹھتے ہیں میتھڈالوجی کے اوپر, یا بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پہ جو حکومت وقت ہے ان کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے ادارہ, یہ ادارے کی جو فائنڈنگز ہیں, کیسے آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟
ہمارا جو میتھڈ ہے وہ اسٹیٹسٹکلی ساؤنڈ ہے, اور صرف ہم پاکستان میں سروے نہیں کرتے, مختلف اور ادارے بھی سروے کرتے رہتے ہیں. تو ایک ریزن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہماری یہ جو فائنڈنگس ہیں یہ کوراپوریٹ ہو جاتی ہیں اور بھی دیگر ادارے جب سروے کرتے ہیں. تو ایک پہلے پاکستان میں سروے کرنے والے ادارے کم ہوتے تھے, اب ایک ادارہ روشن پاکستان کے نام سے ہے, ایک آئی پور کے نام سے ہے, پیو اور گیلپ یو ایس اے بھی پاکستان میں سرویز کرتا ہے.
تو
بیشتر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گیلپ کے سروے اور ان کے سروے کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بہت سملر ہوتی ہیں, کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکلی سلیکٹڈ سرویز جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے. دوسری ہمارے ذہن میں جو رائے آتی ہے وہ یہ کہ جو کل ہمارے مخالف تھے اور ہماری فائنڈنگز سے اختلاف رکھتے تھے, وہ آج ہماری فائنڈنگز سے اختلاف رکھنے کی بجائے اس کے اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں, جو آج بہتر سمجھتے ہیں وہ کل اختلاف کرتے ہیں.
تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس لیے کہ ہم یہ تو پھر سوال جینوئن ہو گیا نا کہ حکومت وقت کی طرف انکلینیشن اگر ہوگی تو جو کل کی اپوزیشن تھی آج وہ حکومت ہے وہ آپ کو پسند کرے گی, جو کل کی حکومت تھی آج وہ اپوزیشن ہے آج وہ آپ کی فائنڈنگز کو پسند نہیں کرے گی.
یہ ہم اس بات سے بالکل بھی ہرگز اختلاف نہیں رکھتے کہ یہ پولیٹیکل سروے جو ہیں وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں
یا پولیٹیسائزڈ بھی ہو سکتے ہیں.
ہم اس بات پہ کافی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی سے فنڈنگ نہ لیں, تو پولیٹیکل سرویز جو ہیں جیسے یہ سروے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا, یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے یا کسی پولیٹیکل فرد نے اس کو سروے فنڈ نہیں کیا. یعنی پاکستان ایک کمرشل ادارہ ہے, تو ہم اپنے جو کمرشل پروفٹس ہوتے ہیں وہ ہم پھر یوز کر کے یہ پولیٹیکل سرویز کرتے ہیں. ہمارے خیال سے یہ ہماری نیوٹریلٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے, اگر ہم کسی سے فنڈنگ لیں تو یہ چیلنج درست بھی ثابت ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا بلال شفیع گیلانی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی سامعین, پروگرام آپ کی دنیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم, اور سیگمنٹ ہے الف سے یہ تک, اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہد انور صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے مختلف پروگرامز میں آتے رہتے ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوشل اینڈ پولیٹیکل انالیسز وہ بھی ان کی ایکسپرٹیز کا حصہ ہے, اور تعلیم پہ بالخصوص بہت کہنا چاہیے کہ گہرائی سے لکھتے ہیں اور پوری توجہ سے لکھتے ہیں. ڈاکٹر شاہد انور صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
جی
اسد صاحب تھینک یو. جی, اور سامعین جیسے ہم نے بتایا تھا کہ آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں ایجوکیشنل گورننس کے اوپر. پاکستان کے اندر ویسے بھی گورننس کے اوپر کئی ایک سوالات ہیں, لیکن بنیادی نقطہ ہم یہ اٹھائیں گے کہ چلو یہ مان لیا کہ حکومتیں اپنی اپنی معذوریاں ظاہر کرتی ہیں کہ وسائل نہیں ہیں جو بہتر گورننس کے لیے ضروری ہوتے ہیں, لیکن کیا تعلیم کا جو یہ شعبہ ہے یہ زیادہ وسائل اگر نہ بھی ہوں تو جو موجودہ وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اس کی گورننس بہتر کی جا سکتی ہے, اسکول کالجز کا نظام وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر شاہد انور نے اس ریفرنس میں ایک تفصیلی کالم بھی لکھا ہے, اس بیک ڈراپ میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہد صاحب بہت شکریہ, ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ایجوکیشنل گورننس سے آپ کی کیا مراد ہے, اور پھر اس ریفرنس میں کہ اس کو کیسے امپروو کیا جائے, پھر ہم آتے ہیں اس پہ.
جی اسد صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ ایگزسٹنگ ریسورسز میں وہ جو ایک ہماری بحث ہوتی ہے کہ ریسورسز بہت زیادہ نہیں ہیں, لیکن جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر ہم ایجوکیشنل گورننس کو بہتر کر لیں تو ہم بہت زیادہ امپروومنٹ لا سکتے ہیں بغیر کوئی ایکسٹرا اور کام کیے ہوئے. تو اس میں مثال کے طور پہ اگر پنجاب کو ہم دیکھیں تو اس میں 750 کے قریب کالجز ہیں, اور اس میں کوئی 7.5 لاکھ سے کوئی 8 لاکھ کے قریب طلباء اور طالبات جو ہیں وہ انرولڈ ہیں. اسی طرح سے کے پی کے کچھ مجھے علم ہے اس کا اندازہ ہے کہ وہاں پہ 256 کے قریب کالجز ہیں, اور 2 لاکھ کے قریب طلباء اور طالبات جو ہیں وہ وہاں پہ زیر تعلیم ہیں.
اب ان ان کا مجھے ڈائریکٹلی کچھ اندازہ ہے کہ ان کالجز میں مثال کے طور پہ جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے وائٹل رول جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ کا ہے. اب انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ کا جو سلیکشن کرائٹیریا ہے وہ خاصا پرابلمیٹک ہے. اس میں مثال کے طور پہ سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ اس کو مان لیا گیا ہے کہ جتنا سینئر ہوگا وہ بہتر چلا سکے گا, لیکن اس کی وجہ سے جو کمپیٹنس ہے وہ سینیورٹی کے ساتھ وہ بالکل انشور نہیں ہوتی. میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی یہی لکھا تھا کہ اگر ہم اس کرائٹیریا کو چینج کر لیں اور اس طرح کا بنائیں کہ اس میں کمپیٹنس کو ہم کیٹر کر سکیں ایک بات, اور دوسرا ایک ریگریس ابلیگیٹری ٹریننگ جو ہے جو اس انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے درکار ہے وہ کریں, اور تیسری بات یہ کہ جب ہم اپوائنٹ کرتے ہیں انسٹیٹیوشنل لیڈرز کو, ایک تو یہ کانسیپٹ تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے بیوروکریٹک سٹرکچرز میں جو لیا جاتا ہے انسٹیٹیوشنل ہیڈ کو وہ اسی طرح سے ہے جیسے ایک بیوروکریٹک اپوائنٹمنٹ ہے, اور اسی طرح کی کوانٹیٹیٹیو قسم کی پرفارمنس ان سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کیونکہ ان کی اورینٹیشن ہی اس قسم کی ہے. پہلے تو یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اوور آل ڈپارٹمنٹ کی لیڈرشپ ہے وہ بھی لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے, ایڈمنسٹریٹر کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. ایجوکیشن کو ہم اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. انسٹیٹیوشنل لیڈرز کی ہم بات کر رہے ہیں تو اگر ان کو ہم ان کی سلیکشن کرائٹیریا جیسے میں نے کہا وہ چینج کریں, دوسری بات یہ ان کو ٹریننگ دیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب ہم اپوائنٹ کرتے ہیں پھر ان کو سپیس دیں, ان کو کام کرنے دیں. رائٹ ناؤ اتنی زیادہ بیوروکریٹک انٹروینشن ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہم اپنا اصل کام چھوڑ کے ہم سارے دوسرے کام جو ہیں, اور وہ بڑے, میں آپ کو ایک اگر بات بتاؤں کہ مثال کے طور پہ آفیشیل آرڈرز کو اگر ہم کریں, ان کو سکین کریں کوئی 30 days کے یا 60 days کے, اس میں 90% ہمیں ایسے ملیں گے جن کا اکیڈیمکس کے ساتھ بالکل تعلق ہی نہیں ہے, وہ دوسرے ایشوز پہ ہوں گے. تو یہ بنیادی کام چھوڑ کے اگر ایک آرگنائزیشن ان کاموں پہ جاتی ہے جو اس کا بیسک جو ہے اس کا مینڈیٹ نہیں ہے, بیسک اس کے آبجیکٹیوز میں نہیں آتا, تو یہ سارے گورننس کے ایشوز ہیں جو ٹاپ ٹو باٹم جو ہے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں کی رول جو ہے وہ میرے خیال میں انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ کا ہے, اور اس کا اس طرح سے جیسے میں نے,
لیکن کیا آپ اس میں یہ بھی پھر تجویز کر سکیں کہ یہ تو بڑا نیچرل ہے کہ اگر کسی انسٹیٹیوشن کے اندر لوگ ہیں, چونکہ الٹیمیٹلی پھر یہ کہنا چاہیے کہ جابز ہیں, گریڈز کی بھی ایشوز ہیں, ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر پروموشنس کی بھی کنیکٹ ہوتی ہے, تو خواہش ہوتی ہے, لیکن کیا پھر یہ ممکن ہے کہ اکیڈیمیا کے لوگ ان کا فوکس کہیں اور ہو اور اس کی جو گورننس ہے, اس کی جو مینجمنٹ ہے, اس کے لیے اسپیشلائزڈ لوگ الگ سے آئیں؟
جی میں نے تجویز یہی, الگ سے تو نہ آئیں, بھلے ایجوکیشن سیکٹر سے ہی لیے جائیں لیکن ان کا جو کادر ہے وہ الگ سے بنایا جائے, اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ جیسے کمپیریٹیو ایگزام کے لیے ہم اپلیکیشنز آتی ہیں ان کو کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپلائی کریں, ان کا ایک ایگزام کا پروسیس ہو, اس کے بعد ان کی ٹریننگ, اس طرح سے وہ کیا جا سکتا ہے.
یعنی بھلے وہ ٹیچر ہوں, اکیڈیمیا سے ان کا ایکسپیرینس ہو, لیکن ان کے اندر انتظامی صلاحیتوں سے متعلق الگ سے ایگزام ہو. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لیٹس سے کہ آپ کی تجویز سن لی جاتی ہے, اس پہ عمل درآمد ہو بھی جاتا ہے, تو الٹیمیٹلی گولز کیا ہیں, کیا اچیو کرنا چاہیں گے, اور ایک اچھا منتظم کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے بہتر گورننس کے ذریعے؟
جی میں دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اصل میں منتظم کی بات اتنی نہیں کر رہا, میں اچھے لیڈر کی بات کر رہا ہوں. تو ایجوکیشنل جو ایکٹیویٹی ہے اس کو لیڈ کرنا ہے, اس کو ایڈمنسٹر نہیں کرنا. ایک بات پہلی یہ کنسیپچولی
ہم تبدیل کر لیتے ہیں. اچھا لیڈر کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے انہی وسائل کے اندر رہتے ہوئے؟
دیکھیے میرے خیال میں, اور جو میں نے کچھ ایکسپیرینس بھی کیا پرسنلی بھی, میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنی جو ٹیم ہے, جو اس کے کولیگز ہیں, اس میں ایک کولیجیل مینجمنٹ جو ہے وہ کانسیپٹ وہ انٹروڈیوس کروا سکتا ہے اگر ایک اچھا لیڈر ہوگا.
صحیح,
ٹیم ورک اچھا ڈیولپ کرنا اس کا سب سے مطلب اہم کام ہے. اگر وہ اچھی ٹیم موٹیویٹڈ ہوگی تو وہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے جو ان کے ویسے رولز کے مینڈیٹ میں نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہیومنز کو ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں اسٹوڈینٹس بھی اسی طرح سے وہ ایک اچھا لیڈر جو ہے انسٹیٹیوشن کا وہ اسٹوڈینٹ کو بھی موٹیویٹ کرے گا. ان کے لیے دیکھیے بہت سا گرے ایریا اویلیبل ہے ٹیم لیڈر کے پاس. ہمارے جیسے ملک میں پاکستان میں جہاں ایک پرسنلائزیشن کے لیے گنجائش بہت ہے کہ آپ کو ایک پوزیشن ملتی ہے اتھارٹی کی, تو چونکہ پروسیجرز اور جو ہمارے پروسیسز ہیں وہ کافی ویک ہیں, جو فارمل ہیں وہ عملاً اس طرح سے نہیں ہوتے, تو اسی گرے ایریا کو بڑا پازیٹیولی کنسٹرکٹیولی یوز کیا جا سکتا ہے ان کو ان انسٹیٹیوشنز کو اٹھانے کے لیے. تو اچھا ٹیم ورک اسٹوڈینٹس کے لیے, اچھا موٹیویشنل ماڈل تھرو ٹیچرز ان کے ساتھ مل کے کام کر کے, اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو ڈیولپ کرنا, اس سے ہم ایجوکیشنل لینڈسکیپ کو بڑا ایک سیشن میں ہم کافی امپروومنٹ اس میں دیکھ سکتے ہیں.
ڈاکٹر پروفیسر شاہد انور صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا, آپ کے ہم شکر گزار ہیں.
جی تھینک یو.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اسپورٹس سیگمنٹ میں ویلکم, میں ہوں اسد حسن, اور اس میں ہم بات کریں گے سری لنکا کی کرکٹ ٹیم جو پاکستان کے دورے پہ تھی, بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں ہوم سیریز ہوئی, اور سیکیورٹی ریزنز کے اوپر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سری لنکا کی جو ٹاپ ٹیم ہے ان میں سے 10 کھلاڑیوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا, اور ایک طرح سے بالکل نئے لڑکوں کو ٹیم میں موقع دیا گیا, جس کو عام فہم زبان میں لوگ بی ٹیم بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اس ٹیم نے ون ڈے سیریز تو ضرور ہاری پاکستان کے خلاف 2-0 سے, لیکن جو ٹی ٹوینٹی سیریز ہے, ٹی ٹوینٹی وہ فارمیٹ جس کے اندر پاکستان دنیا میں نمبر ون ہے آئی سی سی کی درجہ بندی کے مطابق, اس میں پاکستان کو 3-0 سے شکست دی سری لنکن نوجوانوں پر مشتمل ٹیم نے, اور ہم نے معلوم کیا اس بارے میں بات کی ہے محسن حسن خان سے, پاکستان کے سابق کوچ, سابق کرکٹر اور سابق چیف سلیکٹرز محسن حسن خان سے, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر کاشف انصاری کرکٹ پینڈٹس ہیں, کرکٹ مبصر ہیں, وہ ہماری گفتگو کا حصہ تھے, آئیے ہم آپ کو ان کی بات چیت سنواتے ہیں. جی ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی جناب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام, آپ کامیاب دورے کے بعد واپس آ گئے.
جناب علی
ایک دورہ تو جو ہے وہ سری لنکا کی ٹیم کا تھا جس نے بہت شاندار پٹائی کی ہے پاکستان کی ٹیم کی ٹی ٹوینٹی میں, یہ کیا ہوا؟ پاکستان تو اپنی پوری فل اسٹرینتھ سے کھیل رہا تھا, سری لنکا کی نوجوان سائڈ تھی اور اس نے آؤٹ کلاس کر دیا پاکستان کے.
جی بہت اہم سوال ہے, اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی کچھ لوگوں سے اور بھی ڈسکشن اس موضوع کے اوپر ہو رہا تھا. مسئلہ یہ کہ پاکستان نے تھوڑا سا فار گرانٹیڈ لے لیا, تجربات کیے اور تجربات جو ہیں وہ شاید کامیاب نہیں ہوئے, اور اس کے بعد پھر ہوم گراؤنڈ کا پریشر تھا, اور پھر لڑکوں کی پرفارمنس نہیں ہے, اور زنگ لگی ہوئی ٹیم ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, کسی کو کھلاڑی کو اپنے رول کا نہیں پتا, وکٹ ٹیکرز آپ کے رن سیور بننے کی کوشش کر رہے ہیں, رن سیور جو ہیں وہ وکٹ ٹیکر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, فیلڈنگ میں آپ 6 رن آؤٹ مس کر رہے ہیں, کیچز چھوڑ رہے ہیں, غلط بیٹس میں غلط شاٹ کھیل رہے ہیں, بابر اعظم کھیل نہیں پا رہا تو بیٹنگ لائن بیٹھ گئی آپ کی, بہت ساری چیزیں, کوئی ایک چیز تھوڑی ہے.
نہیں لیکن ڈاکٹر کاشف یہی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ نمبر ون ہے, اسی ٹیم نے رینکنگ میں پاکستان کو اوپر پہنچایا ہے, سو آل آف سڈن کلیپس کی وجہ
دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستان پچھلے 1.5 سال کے دوران جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اپنی لڑکوں کی صلاحیتیں جو ہے وہ زن لگنا شروع ہو چکی ہیں. ورلڈ کپ کے دوران ہم نے دیکھا, ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کی سیریز میں دیکھا, اس سے پہلے آسٹریلیا کی سیریز میں دیکھا, یہ لڑکے جو ہیں ان لڑکوں کی گرومنگ کرنے کے بجائے ان کی صلاحیتوں کو بہت اور بہتر بنانے کے بجائے یہ سب اپنے شیل میں چلے گئے. ان کا سوچنے کا انداز, ان کی باڈی لینگویج, ان کی پرفارمنسز, اور پھر احتساب نہ ہونا, اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونا, فٹنس نہ ہونا, غلط سلیکشن ہونا, غلط بیٹنگ آرڈر ہونا, غلط فیلڈ پوزیشننگ ہونا, اور سب سے بڑھ کے کپتان کی نان پرفارمنس. پیارے بھائی جس ٹیم کا کپتان نہیں کھیل پاتا, میچ نہیں جتواتا, وہ لڑکوں کو کس منہ سے جا کر کے ڈانٹے گا, ڈریسنگ روم پہ جا کے کیوں سوال کر پائے گا جب وہ خود نہیں کھیل پا رہا؟ مسئلہ یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں.
ہم پوچھتے ہیں ذرا محسن حسن خان صاحب سے بھی, سابق چیف سلیکٹر بھی ہیں, ٹیم کے کوچ بھی رہے, سو ان کے خیال میں پاکستانی ٹیم میں کہاں پہ نقائص, کہاں پہ خامیاں ہیں کہ ایک ینگ سائڈ, ینگ گن سری لنکا کی, انہوں نے بالکل ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے اندر جس میں پاکستان چیمپئن کرتا ہے اس کو اس سیریز میں ہرا دیا ہے. محسن حسن خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیسی رہی یہ سیریز اور ٹی ٹوینٹی سیریز ہارنے پہ, خاص طور پہ آپ کی رائے کیا ہے, کیا وجہ ہے, پاکستانی ٹیم کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟
سب سے پہلے ارشد, آپ کو, آپ کے سارے سننے والوں کو, کاشف, ڈاکٹر کاشف کو ایک طرف سے السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دیکھیے ارشد, جو تھوڑی بہت میں نے کرکٹ دیکھی, میں پورے میچز نہیں دیکھ پایا, میں نے ہائی لائٹس واچ کی کہ کیا وجہ یہ کیوں ہارے اس طرح, تو اس میں بات جو مجھے نظر آئی کہ جی دیکھیے, سب سے بڑی چاہے وہ ٹی ٹوینٹی ہو, چاہے ون ڈے ہو یا ٹیسٹ کرکٹ ہو, جتنا اوپر جاتے جاتے ہیں اتنی وہ چیز بڑھتی جاتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, آپ کا گیم پلان, آپ کی اسٹریٹجی, آپ کی پلئنگ الیون, آپ میرٹ کے اوپر پلئنگ الیون کھلا رہے ہیں کہ نہیں کھلا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کا گیم پلان کیا. اور آج کل تو 2020 میں بھی اتنا وہ ہو گیا ہے کہ پہلے پانچ چھ اوور کس طرح کھیلنے ہیں, پھر پیچھے اگلے پانچ اوور کس طرح کھیلنا ہے, اور آخر تک کس طرح لے کے جانا ہے. تو اب بولنگ میں بھی میں نے دیکھا کہ آنیسٹلی مجھے کوئی ایک پلاننگ نظر نہیں آئی کہ ہم نے بولنگ کہاں کرانی ہے. ہمارا ڈیٹرم بولنگ باڈی لینگویج میں وہ ڈیٹرمنیشن نہیں تھی. مجھے آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے دیکھ کے تکلیف اس بات کی ہوئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹی ٹوینٹی کے وہ چیمپئن ہیں جو کہ انگلینڈ کے وہ ہیں, سری لنکن ہیں, سوری, صرف اپنے ینگسٹرس کو اٹھا کے بھیج دیا تھا کہ مین پلیئرس جو بھی تھے ان کے پاس, جو رہے بچے کچھ ہیں وہ بھی نہیں آئے تھے. تو دیکھ کے مجھے یہ چیز لگی کہ گیم پلان نہیں تھا, پلئنگ الیون جو تھی وہ
کمبینیشن نہیں تھی,
اور ڈٹرمنیشن نہیں تھا. دیکھیے جو وننگ باڈی لینگویج ہوتی ہے نا, وننگ باڈی لینگویج
جسے ڈٹرمنیشن کہتے ہیں, اور ڈاکٹر کاشف اس کو تڑپ کرے. سو موسن صاحب یہ بتائیے کہ ویسے یہ کہتے ہیں کہ پھر ہارے ہوئے حوصلے کے ساتھ اتنے عرصے کے بعد ہوم سیریز ہو رہی تھی, اس میں شکست کے بعد نوجوان سائڈ سے پاکستانی ٹیم کو تو اگلے ٹاسک پہ آسٹریلیا جانا ہے, سو وہاں پہ پھر کیا ایکسپیکٹیشنز رکھی جائیں سائڈ سے؟
دیکھیے میں ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں, اصل چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ یو اے ای ہو یا آسٹریلیا ہو, اگر آپ ڈٹرمنیشن سے, اچھی پلاننگ سے کرکٹ نہیں کھیلیں گے اور اچھے میرٹ کے اوپر آپ ٹیم کو نہیں کریں گے, تو آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں کھیل رہے ہوں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہاں, یہ تینوں چیزیں اگر ہوں گی تو پھر دوسری ٹیم کو آپ کو ہرانا بہت مشکل ہو جائے گا. پاکستان کی ٹیم کے پاس, میں آنیسٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جو لڑکے ہیں, جو پلیئرز ہیں, جو 12-14 بھی لڑکے جو ہیں وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ ہیں ان میں ٹیلنٹ, لیکن ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. وہ لڑکوں کی باڈی لینگویج میں ایک جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے نا, وہ نظر نہیں آ رہا. ایک جو کلر انسٹنکٹ ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو جو آپ آسٹریلیا کی بات کہہ رہے ہیں, وہاں اور پرابلم زیادہ ہو سکتی ہیں, یا ہو سکتا ہے وہاں تک تھوڑی سمجھ بہتر آ جائے, سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح کھیلنا ہے. لیکن میں ایک بات تو ضرور کہتا رہا ہوں, جو میں کرتا تھا, جو میں کوچ تھا ٹیم کا یا ٹیم کے ساتھ میں کھیلا ہوں, اچھا کہ آپ کی پلئنگ الیون میرٹ پہ, آپ کا گیم پلان, آپ کی اسٹریٹجی اور آپ کا ڈٹرمنیشن, یہ چیزیں, چار چیزیں جب تک آپ کے پاس نہیں ہوں گی آپ بالکل کچھ نہیں جیت سکتے. اور اگر یہ چار چیزیں آپ میں ہوں گی تو یقین دیجیے اچھی سے اچھی دنیا کی ٹیم کو آپ کو ہرانے کے لیے بہت مشکل ہوگا.
ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب, اس کے بعد آسٹریلیا کا ٹور ہے, کوئی بڑا آپریشن کلین اپ ہوگا, پرانے پلیئر مزید واپس آ جائیں گے, حفیظ اور شعیب کے بھی واپس آنے کی اب باتیں کی جا رہی ہیں, یا پھر اسی ٹیلنٹ میں کوئی نئی روح پھونکنا ہوگی؟
یار مجھے یہ بتائیں کب تک کہ یہ میوزیکل چیئرز کھیلتے رہیں گے, کب تک؟ ہم سمجھے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ دنیا کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے, ایک لیجنڈ ہے, ایک ان کی ہسٹری ہے, ان کے آنے کے بعد کرکٹ کے معاملات سدھر جائیں گے, ہمیں بہت ساری امیدیں تھیں. میں ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ میں کہاں ہے میرٹ, کون ہے میرٹ پر؟ احسان مانی سے لے کر کے آپ جناب بالنگ کوچ تک آ جائیے, کسی ایک شخص کا نام بتا دیجئے جو سکسس اسٹوری لے کے آیا ہے. یار میں کارپوریٹ امریکہ میں کام کرتا ہوں, اسپتال میں کام کرتا ہوں,
ہر جگہ میرٹ لانا پڑتا ہے. اس میرٹ کے اوپر ذرا آخری منٹ ہے تو محسن حسن خان صاحب, یہ صرف ٹیم کا قصور ہے یا ایون جو مینجمنٹ ہوتی ہے اگر وہ میرٹ پہ نہ ہو تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ نیچے ٹیم کی کارکردگی پہ بھی نظر آتا ہے؟
دیکھیے ڈاکٹر کاشف سے تو میں 100% اس بات پہ اگری کروں گا, چاہے وہ کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ ہو, چاہے ٹیم مینجمنٹ ہو یا پلیئرز ہو, جب تک میرٹ کے اوپر کام نہیں ہوگا, آپ کہتے رہے میرٹ 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 اور اس کے بعد میرٹ پہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو ریزلٹ اچھے نہیں ملیں گے. اور یقین کیجئے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو اسد کی, اگر میرٹ پہ آپ چڑھیں گے ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ آپ اپنی طرف, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ دیکھتا God helps them those who help themselves, اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں, تو آپ اپنی مدد تو کریں اپنی طرف سے 100% جائیں ہر ڈپارٹمنٹ میں
تو بہترین نتائج آ جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا,
وہ کامیابی ہوتی ہے.
محسن حسن خان صاحب آپ نے جوائن کیا, آپ کے بے حد ممنون ہیں. ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور سامعین, وقت ہوا ہے کہ کچھ خصوصی رپورٹیں آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, پاکستان نے کرتارپور راہداری کی ایک تجویز دی تھی اور اس کا باقاعدہ آغاز بھی کیا گیا, افتتاح کیا گیا, اور اب اس کو 9 نومبر کو باقاعدہ عوام کے لیے کھول دینا ہے. اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دنیا بھر میں جو سکھ کمیونٹی ہے وہ اس پیش رفت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اس کے باوجود کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت سیاسی کشیدگی جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے, لیکن ان مذہبی معاملات کے اندر اگر ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو کیا اس سے اس سیاسی کشیدگی میں کمی میں بھی مدد مل سکتی ہے؟ جسدیپ سنگھ یہاں پہ امریکہ کے اندر سکس آف امریکہ اس کے چیئرمین ہیں, ان سے ہم نے بات کی. اور امتیاز عالم صاحب پاکستان کے سینئر صحافی اور دیجہ کار ہیں, ان سے اس بارے میں گفتگو سن کی ہم نے, آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں. جسدیپ سنگھ امریکہ میں سکھ برادری کی ایک بڑی تنظیم سکھ آف امریکہ کے چیئرمین ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ کرتارپور پر حاضری ایسے ہی ہے جیسے مسلمان خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہیں, اس معاملے کو سیاست سے دور رکھتے ہوئے آسانیاں پیدا کی جانی
میری جی. سب سے پہلے تو یہ پاکستان نے جو فیصلہ لیا ہے کرتارپور صاحب کوریڈور کھولنے کا, یہ ایک بہت ہی ایتیہاسک فیصلہ تھا, اور سکھ کمیونٹی پوری دنیا میں اس فیصلے سے پاکستان کی جتنا تھینکس کرے اتنا کم ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ گرو نانک کی جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی چادر کا بٹوارا ہوا تھا ہندو اور مسلمانوں میں, اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ریڈ کلف کی لائن نے دو ملکوں کو بانٹا تھا. اور آج وہاں پہ پاکستان نے پہل کر کے جو یہ کرتارپور کوریڈور بنا رہی ہے, میرے حساب سے یہ پھر سے ایک پیس کا برج بن رہا ہے اس جگہ پہ, جو کہ بہت بڑی بات ہے. اور ہمیں اسے بالکل پالیٹکس سے دور رکھنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اتنی پرابلمز ہو رہی ہیں دونوں کنٹریز میں, اس کے باوجود جو کرتارپور کوریڈور ہے یہ بالکل چل رہا ہے اپنی جگہ پہ. دونوں کنٹریز آج بھی مل رہی ہیں اور میٹنگز چل رہی ہیں, اور ہمیں یہ سیاست سے بالکل دور رکھنا چاہیے. آپ چھوڑیے منموہن سنگھ جائیں نہ جائیں, لیکن لاکھوں سکھ جو ہیں وہ جائیں گے, اور جب وہ اس کوریڈور سے جائیں گے ان کی دعائیں پاکستان کے لیے ہوں گی, پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوں گی. اور میں یہی ماننا ہے کہ ہاں پالیٹکس چلتی رہے گی, کہیں کہیں ہم جائیں گے نہیں جائیں گے. میرا پرسنل ماننا یہ ہے کہ ہر سکھ کو, ہر مذہب کے انسان کو وہاں جانا چاہیے, ہندوؤں کو بھی جانا چاہیے, سکھوں کو بھی جانا چاہیے, پرسنل لیول پہ سب کو جانا چاہیے. اور یہ پاکستان نے بہت بڑا قدم سکھوں کے لیے اٹھایا ہے.
جسدیپ سنگھ کے مطابق امریکہ اور دنیا بھر سے بڑی تعداد میں سکھ کرتارپور راہداری کے کھولے جانے کی تقریب میں شریک ہوں گے.
پولیٹکس سے ہٹ کے اور آپ ہر سکھ کی اگر اندر جا کے ان کی دل میں ہے اس میں کبھی دیکھیں, تو وہ ہر سکھ جائے گا, دنیا سے جائے گا, انڈیا سے جائے گا, امریکہ, کینیڈا, ہر طرف سے جائے گا. اور وہ جب یہ کوریڈور کراس کر رہے ہوں گے تو ان کے دل میں وہ دعائیں ہوں گی پاکستان کے لیے, اور وہ ایموشنز ہوں گی جو ایک میرے مسلمان بھائی کو جب وہ مکہ جاتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, جب صفا مروہ کرتے ہیں, تو وہاں جو ان کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہر سکھ میں ہوگی.
امتیاز عالم پاکستان کے معروف صحافی اور تجزیہ کار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کی صرف سکھ قیادت کو دعوت نہ دیں بلکہ سب کو اس تقریب میں شرکت کے لیے بلائیں.
لیکن پہلے ان کی طرف سے کوئی دعوت نامہ تو جائے, کیونکہ یہ دونوں ملکوں کا اتفاق اس پر ہو چکا اور اگریمنٹ اب فائنل ہی ہے تقریباً, تو اسے فالو اپ کرنا چاہیے. حالات پہلے بہت خراب ہیں, اس سے کچھ تھوڑی سی فضا میں تبدیلی آئے گی. یہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں جیسے منموہن سنگھ ہیں یا کیپٹن صاحب ہیں جو چیف منسٹر ہیں اس پنجاب کے, ان کا کہنا کہ وہ جتھے کا حصہ ہوں گے, یہ ظاہر کرتا ہے کہ کتنا دباؤ ہے ہندوستان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اس کنفلکٹ کا, صورتحال کا. اب حکومت کی طرف سے دعوت نامہ جانا چاہیے ہندوستان کی گورنمنٹ کو یہ معاملہ تو سیاست سے علیحدہ رکھا گیا تھا, اس پر سیاست نہ کھلی جائے تو اچھا ہے
صحیح.
اور دعوت نامہ سبھی کو دینا چاہیے, ویسے وہ ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے جتھے کا حصہ بن کر, جس طرح کے منموہن سنگھ صاحب کی یا کیپٹن امرندر سنگھ کی طرف سے بات اخبارات میں آئی ہے کہ وہ جتھے کا حصہ ہوں گے. پاکستان کو دعوت نامہ سب کو دینا چاہیے, اور وہ اگر نہیں آتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے.
کرتارپور راہداری 9 نومبر کو زائرین کے لیے کھول دی جائے گی. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ سے ہمارے پروگرام آپ کی دنیا کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.